خون لعاب دہن میں مل جائے تو طاہر و پاک ہے اور اس کے گھونٹنے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. بلغم اور ناک کی رطوبت نگلنے سے روزے کو ضرر نہیں پہنچتا ہے. اگرچہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بلغم دہن کی فضا تک آ جائے تو نگلنے سے اجتناب کیا جائے.
سامعین, رسم آداب بندگی کے طور پر ہم نے دعائے افتتاح کا آغاز خدا کے مبارک نام سے کیا ہے اور اسے عظمت و بزرگی اور رحمت سے یاد کیا. اس دعا کے دوسرے حصے میں خدا کے نیک اور صالح بندوں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہے اور آپ کو واسطہ قرار دیا گیا ہے, اور پھر خیر و برکت سے سرشار اس دعا کے تیسرے حصے میں اہم باتیں زبان پر جاری کی ہیں اور مقام معبود سے درخواست کی ہے. ایسی درخواست کہ جس نے ہر چیز کو خود میں یکجا کر دیا ہے. آئیے ہم سب مل کر اپنے مہربان خالق و پروردگار سے کہ جس کے دست قدرت میں عاقبت امور ہے, یہ دعا کریں کہ وہ اپنی آخری حجت منجی آخر الزمان حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور دنیا کو جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے عدل و انصاف سے بھر دے. دعائے افتتاح کے وہ کلمات یہ ہیں: اے معبود, اپنے ولی امر پر رحمت فرما کہ جو قائم, عادل اور منتظر ہے. اس کے گرد اپنے مقرب فرشتوں کا گھیرا لگا دے اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرما. اے عالمین کے پروردگار, اے معبود, اسے اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کے لیے قائم قرار دے. اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنا جیسے ان کو خلیفہ بنایا جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں. اپنے پسندیدہ دین کو اس کے لیے پائیدار بنا دے. اس کے خوف کے بعد اسے امن دے کہ وہ تیرا عبادت گزار ہے, کسی کو تیرا شریک نہیں بناتا. اے معبود, اسے معزز فرما اور اس کے ذریعے مجھے عزت دے, میں اس کی مدد کروں اور اس کے ذریعے تو میری مدد فرما. اسے باعزت مدد دے اور اسے آسانی کے ساتھ فتح دے, اور اسے اپنی طرف سے قوت والا مددگار عطا فرما. اے معبود, اس کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کریم کی سنت کو ظاہر فرما, یہاں تک کہ حق میں سے کوئی چیز مخلوق کے خوف سے مخفی و پوشیدہ نہ رہ جائے. اے معبود, ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام و اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق و اہل نفاق کو ذلیل کرے, اور اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والا اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا قرار دے, اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت کی عزت عطا فرما.
اے معبود, جس حق کی تو نے ہمیں معرفت کرائی اس کے تحمل کی توفیق دے, اور جس سے ہم قاصر رہے اس تک پہنچا دے. اے معبود, اس کے ذریعے ہم بکھروں کو جمع کر دے, اس کے ذریعے ہمارے جھگڑے ختم کر اور ہماری پریشانی دور فرما, اس کے ذریعے ہماری قلت کو کثرت اور ذلت کو عزت میں بدل دے, اس کے ذریعے ہمیں نادار سے توانگر بنا اور ہمارے قرض ادا کر دے, اس کے ذریعے ہمارا فقر دور فرما دے, ہماری حاجتیں پوری کر دے اور تنگی کو آسانی میں بدل دے, اس کے ذریعے ہمارے چہرے روشن کر اور ہمارے قیدیوں کو رہائی دے, اس کے ذریعے ہماری حاجات برلا اور ہمارے وعدے نبھا دے, اس کے ذریعے ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمارے سوال پورے کر دے, اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں ہماری امیدیں پوری فرما اور ہمیں ہماری درخواست سے زیادہ عطا کر. اے سوال کیے جانے والوں میں بہترین اور اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے, اس کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے اور ہمارے دلوں سے بغض و کینہ مٹا دے. جس حق میں ہمارا اختلاف ہے اپنے حکم سے, اس کے ذریعے ہمیں ہدایت فرما. بے شک تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے. اس کے ذریعے اپنے اور ہمارے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما. اے معبود, ہم شکایت کرتے ہیں تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھ جانے کی, کہ ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمت ہو, اور اپنے ولی کی پوشیدگی کی, اور شاکی ہیں دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت تعداد اور فتنوں کی سختی کی, اور حوادث سے زمانہ کی الغار کی شکایت کرتے ہیں. پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما اور ہماری مدد فرما ان پر فتح کے ساتھ, اور اس میں جلدی کر کے تکلیف دور کر دے. اپنی نصرت سے عزت عطا کر. حق کے غلبے کا اظہار فرما، ایسی رحمت عطا فرما جو ہم پر سایہ کرے، اور امن عطا کر جو ہمیں محفوظ بنا دے، رحمت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
بسم اللہ اللہم لک الصمن وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم۔
سامعین، آئیے اب آٹھویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يوم ملجأ آملين برحمتك يوم أرحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں توفیق عطا کر کہ یتیموں پر مہربان رہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں، اور بزرگوں کی مصاحبت کی توفیق عطا کر اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ۔
یا رمضان یا شهر الهدى یا شهر الندى يا شهر البركات يا شهر الحسنات۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مغفرت و بخشش کی آرزو کے ساتھ آپ سب کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ۔ شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ
سبھی بابا کی بیٹی فاطمہ
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، انسان کی زندگی کا مقصد قرب پروردگار ہے اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ جب انسان اپنے پروردگار کا قرب چاہتا ہے تو اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر کام انجام دیتا ہے، چاہے اسے خود کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے۔ پھر واجبات کی ادائیگی، محرمات اور گناہوں سے پرہیز کے ساتھ مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ پرہیزگار ترین انسان وہ ہے جو مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ عبادت گزار ترین شخص وہ ہے جو واجبات و فرائض کو انجام دے۔ زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام کو چھوڑ دے۔ اور سب سے زیادہ کوشش کرنے والا انسان وہ ہے جو گناہوں کو ترک کر دے۔ کسب رزق حلال عبادت ہے اور اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا واجبات میں سے، لیکن اس کی ایک حد ہے، کیونکہ جتنا رزق انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے انسان جتنی بھی کوشش کرے اس کے زیادہ نہیں مل سکتا۔ جس رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے وہ تمہیں فرائض پر عمل کرنے سے نہ روک دے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ طہارت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط ہوتے ہیں اور یہی احتیاط آہستہ آہستہ ان کا وسواس بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ نیک کام کرتے کرتے حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بار بار غسل کرنا، وضو کرنا، پانی اور وقت کا ضیاع کرنا جو اسراف میں شامل ہے، اور اسراف حرام ہے، ایک حرام کے ساتھ ہمارا نیک عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ دوسروں کے حقوق ادا کرنا، جہاں عمر رزق میں اضافہ پاکیزگی اعمال اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، وہاں اس کا اہم ترین اثر یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل اسے محبوب اور عزیز بنا دیتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ایرانی اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے۔ کوئی بھی عقل مند دباؤ میں مذاکرات قبول نہیں کر سکتا، ایرانی آرمی چیف۔ شام، الجونانی رضیم کے مظالم، ہزاروں افراد لبنان کی سرحد کی طرف فرار۔ معاشی مسائل کا حل اولین ترجیح، دباؤ کے ساتھ امریکہ سے مذاکرات قبول نہیں، قالی باغ۔ ٹرمپ کا ابھی تک کوئی خط موصول نہیں ہوا، ایران۔ اور اب روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں۔ یمنی مسلح افواج اسرائیل پر دوبارہ حملے کے لیے مکمل تیار۔ جنگ بندی کے لیے مذاکرات، اسرائیلی مذاکراتی وفد قطر روانہ ہوگا۔ اور ایران بدماش حکومتوں کے مطالبات ہرگز قبول نہیں کرے گا، رہبر انقلاب اسلامی۔ اور سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کی جانب۔ اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ او آئی سی نے غزہ کے لیے ٹرمپ متبادل عرب منصوبہ منظور کر لیا، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو سرخ لکیر گردانا جائے پاکستان، چین $2 ارب کی مدت واپسی میں توسیع، دہشت گرد تنظیمیں پھر متحرک، سرحد پار سے شدت پسندی بڑا خطرہ سینئر صحافی، خواتین کو ہر شعبے میں بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعظم کے مہنگائی کم کرنے کے دعوے قوم سے مذاق ہیں حافظ نعیم الرحمن، دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ایرانی سپریم لیڈر، ٹرمپ کی پیشکش مسترد، اور اخبار نوائے وقت کی بات سرخیوں پر ایک نظر کرتے ہیں، وفاقی وزیر کا اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا نوٹس، فوری انکوائری کا حکم، پنجاب وزیر اعلیٰ نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی، شام میں 2 روز سے جاری جھڑپوں میں 1000 سے زائد افراد ہلاک، پنجاب پولیس نے بھاری ہتھیاروں سے لیس 20 سے 25 دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا، اور سامعین اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے ٹرمپ اور ایران مذاکرات، اخبار لکھتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گزشتہ روز فاکس ان بزنس سے گفتگو میں یہ انکشاف کہ انہوں نے ایرانی قیادت کو خط لکھا ہے جس میں ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ ساتھ متنبع کیا گیا ہے کہ اگر ایران بات چیت کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر امریکہ کو فوجی کارروائی کرنا ہوگی جو ایران کے لیے خوفناک ثابت ہو سکتی ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا میں ایک اور ایٹمی طاقت کے وجود میں آنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، بظاہر یہ خط ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کو لکھا گیا، تاہم وائٹ ہاؤس نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، فوجی کارروائی یا معاہدہ، میں معاہدہ کرنے کو ترجیح دوں گا، ایران کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، ایرانی حکومت نے تعدم تحریر ایسے کسی خط کے موصول ہونے کی تصدیق نہیں کی ہے، تاہم ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کے سوال پر اپنی حکومت کا موقف ان الفاظ میں واضح کیا کہ ہم اس وقت تک امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے جب تک وہ اپنی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اور اپنی دھمکیاں جاری رکھے گا، انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو فوجی کارروائیوں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہم نے اپنی کوشش اور محنت سے حاصل کی ہے، یہ ٹیکنالوجی ہمارے دماغ میں ہے اور اس پر بمباری نہیں کی جا سکتی، انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی گئی تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا اور پورے خطے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی، مذاکرات کے لیے صدر ٹرمپ کی دھمکی آمیز پیشکش پر ایرانی وزیر خارجہ کا یہ رد عمل ایک خوددار و خود مختار مملکت کے متوقع رویے کے عین مطابق، جبکہ ایک عالمی طاقت کے سربراہ کے حیثیت سے صدر ٹرمپ سے جس متحمل مزاجی حکمت تدبر اور غیر اجرت پسندانہ طرز عمل کی توقع کی جاتی ہے، بدقسمتی سے بالعموم وہ اس پر پورا نہیں اترتے، امریکہ کی صدارت کا منصب دوبارہ سنبھالتے ہی انہوں نے جس طرح غزہ پر امریکی قبضے، فلسطینیوں کو ان کے علاقے سے بے دخل کر کے دوسرے ملکوں میں ڈھکیل دینے اور ان ملکوں کی طرف سے اسے منمانی کو قبول نہ کرنے کی صورت میں ان سے مالی تعاون بند کر دینے کے اعلانات کیے، وہ ان کی اس افتاد تباہ کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں، جہاں تک ایران کے جوہری پروگرام کا تعلق ہے تہران کا مستقل موقف ہے کہ اس کا مقصد جوہری ہتھیار بنانا نہیں بلکہ اس صلاحیت کو تعمیری مقاصد خاطر استعمال کرنا ہے، تاہم اس حوالے سے اگر موجودہ امریکی قیادت کو کچھ تحفظات ہیں اور وہ ایرانی حکومت سے اس پر بات چیت کی خواہاں ہے تو مذاکرات کی دعوت فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے برابری کی بنیاد پر باہمی احترام اور شائستگی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دی جانی چاہیے، اور سامعین آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی طرف، اخبار قومی تنظیم نے یہ سرخیاں لگائی ہیں، خود انحصاری خود اعتمادی اور بااختیار خواتین کی طاقت پر ہی ہندوستان ترقی یافتہ بن سکتا ہے، مرمو ہندوستان میں خواتین پائلٹوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے، نریندر مودی ناری شکتی وندن ایکٹ خواتین کو سیاسی طور پر بااختیار بنانے کی طرف ایک تاریخی قدم ہے، لوک سبھا اسپیکر ہندوستان آسٹریلیا ہند بحر الکاہل کے خطے میں اسٹریٹجک مفادات کے لیے تال میل کو بڑھانے کا عہد، 2 ریاستی حل کے لیے عالمی اتحاد کے ذریعے ملکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں سعودی عرب، امریکہ ٹرمپ انتظامیہ کی وفاقی اخراجات میں کٹوتیاں، سائنسدانوں اور طلبہ کے مظاہرے۔ اسرائیل حماس پر دباؤ کے لیے نئے جنگی منصوبے تیار کر رہا ہے، رپورٹ۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد اسرائیل کے جنوبی لبنان پر سب سے زیادہ پرتشدد حملے۔ اور سامعین، اب اورنگ آباد اخبار ٹائمز نے سرخیاں لگائی ہیں۔ معزول صدر بشار اسد کے حامی اور بری حکومت کی فوج کے مابین شام میں خونریز جھڑپیں، 524 ہلاک۔ اورنگزیب کی توقیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہندو جاگرن سمیتی اور نتیش رانے نے مزار کی مسماری کا مطالبہ کیا۔ انڈیا بلاک، کانگریس متنازع وقت بل کی پارلیمنٹ میں مخالفت کرے گی۔ بی جے پی کے اعلی کار کانگریسیوں پر راہل گاندھی بھڑکے، 30-40 غدار لیڈروں کو نکالا جا سکتا ہے، گجرات میں راہل کا اعلان۔ دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں، ایرانی سپریم لیڈر نے ٹرمپ کی پیشکش مسترد کر دی۔ اور سامعین، اخبار تنظیم نے ادارہ لکھا ہے، عنوان ہے دوہرا معیار کیوں، اخبار لکھتا ہے مشہور تمل میگزین آنند وکٹن کے معاملے میں عدالت کے فیصلے کے بعد تنازعہ تو ختم ہو گیا لیکن کئی اہم سوال اٹھ گئے ہیں۔ آنند وکٹن نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دور امریکہ کے دوران ایک متنازعہ کارٹون شائع کرنے کے بعد بلاک کر دیا گیا تھا۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے شائع ہونے والی اس میگزین نے جو طنزیہ کارٹون شائع کیا، اس میں مسٹر مودی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ حالیہ دور امریکہ کے دوران زنجیروں میں جکڑا ہوا دکھایا تھا۔ بی جے پی نے مسٹر مودی کو توہین آمیز انداز میں پیش کرنے اور ان کی توہین کرنے پر سخت اعتراض کیا۔ بی جے پی کے اعتراض کے بعد وزارت اطلاعات و نشریات نے اس رسالے کی ویب سائٹ کو بلاک کر دیا تھا۔ اس پر آنند وکٹن پبلیکیشن گروپ کی طرف سے مدراس میں دائر درخواست میں ویب سائٹ کو بلاک کرنے کے مرکز کے 25 فروری کے حکم کو چیلنج کرنے اور ویب سائٹ تک عوام کی رسائی بحال کرنے کے لیے اطلاعات و نشریات کی مرکزی وزارت کو ہدایت دینے کی مانگ کی گئی تھی۔ اس درخواست پر عبوری سماعت کرتے ہوئے مدراس ہائی کورٹ نے بلاک شدہ ویب سائٹ کو بحال کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے حکم دیا کہ میگزین کو عارضی طور پر اس کارٹون کو ہٹا دینا چاہیے۔ اطلاع کے مطابق عدالتی حکم کے بعد میگزین کی ویب سائٹ بحال کر دی گئی اور متنازعہ کارٹون کو ہٹا دیا گیا۔ جسٹس ڈی بھرت چکرورتی نے حکومت کو میگزین کے پورٹل پر سے پابندی ہٹائے کی ہدایت دی اور ویب سائٹ سے کارٹون والے سرورک سے ہٹانے کو کہا۔ جج نے کہا کہ جب تک عدالت یہ فیصلہ نہیں کرتی کارٹون کے ساتھ آزادی اظہار کے دائرے میں آتی ہے یا اس سے غیر ملکی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو متاثر ہوتے ہیں، تب تک پوری ویب سائٹ تک عوام کی رسائی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بی جے پی وزیر اعظم کی مخالفت میں کچھ بھی سننے دیکھنے کو تیار نہیں رہتے، فوراً اہانت کا معاملہ لے کر عدالت دوڑتی ہے اور ملک گیر احتجاج شروع کر دیتی ہے۔ اس کا غم و غصہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے لیکن خود اس کے لیڈران آئے دن اسلام اور رسول اسلام کے بارے میں آئے دن بھری مجلسوں میں اہانتی کلمات کہتے ہیں اور شان سے گھومتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں کی جاتی۔ اگر معاملات کو لے کر آپ اتنے ہی حساس ہیں تو آپ کی حساسیت ہر معاملے میں ہونی چاہیے۔ اپنی عزت تو بڑی پیاری، دوسروں کی عزت سے کھیلنے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اب تک کے اسباق کو یاد کر چکے ہوں گے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کی گفتگو ہوئی تھی اس شخص کے ساتھ کہ جس سے آپ دوران سفر آشنا ہوئے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے اس سفر کا دوسرا مرحلہ بیان کر رہے ہیں، تو آئیے اس مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سامعین، تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر طیارے کے لینڈ کرنے کے بعد آپ دیگر مسافروں کے ہمراہ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوتے ہیں اور امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک فارم پر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں
برگه اعلامیه ورود۔
برگه اعلامیه ورود،
جی، انٹری کارڈ۔ اس کارڈ پر آپ سے متعلق مختلف قسم کی اطلاعات درج کی جانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اطلاعات کیا ہیں۔
مبدا،
مبدا
یعنی آپ کہاں سے آئے ہیں۔
مقصد،
مقصد
یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں۔
نشانی،
نشانی
پتا، ایڈریس وغیرہ۔
خط ہوائی،
خط ہوائی
ایئر لائن یعنی آپ کس ایئر لائن سے آئے ہیں۔
شمارے گزرنامے،
شمارے گزرنامے
پاسپورٹ نمبر۔ سامعین، باری آنے پر آپ امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں اور امیگریشن آفیسر آپ سے جو چند ایک سوالات کر سکتا ہے وہ انٹری کارڈ پر آپ پہلے ہی درج کر چکے ہیں۔ آئیے آپ کی اور امیگریشن آفیسر کی گفتگو سنتے ہیں۔
از کجا آمده اید؟
از کجا آمده اید؟
جی، یہ سوال کیا گیا ہے آپ سے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اس کا جواب سنیے۔
از ہند،
از ہند
ہندوستان سے آیا ہوں۔ یہاں پر آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں ہند استعمال کیا ہے یعنی ہندوستان۔ جی، اگلا سوال کیا ہے؟
کجا می خواہید بروید؟
کجا می خواہید بروید؟
آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟
مشہد و قوم،
مشہد و قوم۔
یہاں بطور مثال مشہد اور قم استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جس شہر بھی جانا چاہیں اس شہر کا نام لے سکتے ہیں۔ اگلا سوال،
در کجا اقامت خواہید کرد؟
در کجا اقامت خواہید کرد؟
آپ کہاں قیام کریں گے؟
ہوتل،
ہوتل۔
جی، ہوٹل۔ یعنی آپ نے یہاں تلفظ نوٹ کیا کہ ہوٹل یا ہوتل فارسی میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟
چند روز میمانید؟
چند روز میمانید۔
یہاں آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کتنے دن قیام کریں گے؟
یک ماہ،
یک ماہ،
ایک مہینے۔ سامعین، امیگریشن کے مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ کسٹم کا ہے کہ جہاں آپ کو ایک اور فارم پر کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس فارم کو کیا کہتے ہیں؟
اظہار نامے،
اظہار نامے۔
جی، اظہار نامے یا اظہار نامہ۔ دراصل اس فارم میں آپ کو اپنے سامان کی نوعیت اور زر مبادلہ کی رقم کو ظاہر کرنا ہے۔ آئیے اس فارم میں درج کچھ الفاظ اور ان کی معنی نوٹ کیجیے۔
زیورالات،
زیورالات۔
زیورات کے لیے فارسی میں زیور آلات بولا جاتا ہے۔
چمدان،
چمدان۔
سوٹ کیس وغیرہ کے لیے لفظ چمدان استعمال ہوتا ہے۔
ساک،
ساک۔
بیگ یا اٹیچی وغیرہ کے لیے لفظ ساک استعمال کیا جاتا ہے۔
ارض،
ارض۔
جی، ارض۔ الف رے زے، یہ زر مبادلہ کے لیے فارسی میں رائج لفظ ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا اے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی کے سنیچر کے خطاب کا عالمی ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر انعکاس ہوا ہے. تاحال ایران کو ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا جس کا دعویٰ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی. جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمان ایسے کسی قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے جس سے وقف کی ہیئت اور واقف کی منشا بدل جائے. یمنی مسلح افواج کا اسرائیل پر دوبارہ حملے کے لیے مکمل تیاری کا اعلان. اور حماس نے اسرائیل کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے سنیچر کے خطاب کا عالمی ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر انعکاس ہوا ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقات کے دوران کیے گئے خطاب کو بین الاقوامی میڈیا میں بھرپور کوریج ملی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے سنیچر کے روز ملک کے اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقات کے دوران فرمایا تھا کہ بعض تسلط پسند حکومتوں کا مذاکرات کے لیے اصرار مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ناجائز مطالبات مسلط کرنا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران ہرگز ان کے مطالبات قبول نہیں کرے گا. خبر رساں ادارے رویٹرز نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جواب میں کہا ہے کہ مذاکرات کے سلسلے میں تہران پر دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار آج نے یہ سرخی لگائی کہ مذاکرات کے نام پر دھمکیاں قبول نہیں، ایرانی سپریم لیڈر نے ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی. پاکستان سے شائع ہونے والے ایک اور اخبار جنگ نے یہ سرخی لگائی کہ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے امریکی صدر کے خط کے رد عمل میں کہا ہے کہ بدمعاشی کرنے والے کچھ ممالک مسائل حل کرنے نہیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دے رہے ہیں، ایران ایسے ممالک کے مطالبات قطعی تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس نے یہ سرخی لگائی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات کے مطالبات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ مذاکرات نہیں چاہتا بلکہ اپنے مطالبات مسلط کرنے کا خواہاں ہے۔ بدمعاش حکومتیں مذاکرات پر زور دے رہی ہیں جن کا مقصد دباؤ ڈالنا اور اپنے مطالبات مسلط کرنا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے سنیچر 8 مارچ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے تینوں شعبوں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے سربراہوں نیز دیگر حکام سے ملاقات میں صدر مملکت مسعود پزشکیان کی گفتگو کی طرف، جو موصوف نے ملاقات کے شروع میں کی تھی، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صدر جمہوریہ کی تقریر بہت وسیع، اچھی اور مفید تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مذاکرات کے لیے بعض تسلط پسند حکومتوں کا اصرار مسائل کے حل کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی توقعات مسلط کرنے اور اپنا حکم منوانے کے لیے ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران ان کی توقعات ہرگز پوری نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تاحال کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ تہران کو تاحال ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے جس کا دعویٰ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے یہ بیان رہبر انقلاب اسلامی اور حکومتی عہدیداروں کی ملاقات کے موقع پر صحافیوں کے سوال کے جواب میں دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مبینہ طور پر خط بھیجنے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہی سنا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں معاہدے اور مذاکرات سے متعلق بات کی گئی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ دباؤ کے تحت امریکہ کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ پارلیمنٹ دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی اور اقتصادی مسائل کو اولین ترجیح دینی ہوگی اور تمام اداروں کو عوام کی معیشت کی بہتری پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کسی بھی معاملے کو اس اہم مقصد سے توجہ ہٹانے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے دیگر ممالک کے ساتھ رویے کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ اس طرح کے بیانات محض دھوکہ دینے کے مترادف ہیں جن کا مقصد ایران پر دباؤ ڈال کر اسے غیر مسلح کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دھمکیوں کے سائے میں ہونے والے مذاکرات سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسے مذاکرات کے ذریعے پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس طرح کے مذاکرات کا نتیجہ ایران کی عظیم قوم کی توہین کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ آج یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ ایران پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، لہذا ہم امریکہ کے کسی بھی پیغام کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ وسائل اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے کر عالمی سطح پر اپنا مقام مزید مضبوط بنائیں گے، جس کے نتیجے میں دشمن پابندیاں ختم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمان ایسے کسی قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے جس سے وقف کی ہیئت اور واقف کی منشا بدل جائے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ پچھلے 12 سال سے مسلمان انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، لیکن اب جبکہ وقف املاک کے تعلق سے مسلمانوں کی تشویش اور تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے زبردستی ایک غیر آئینی قانون لایا جا رہا ہے تو پھر احتجاج کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ خاص طور پر اپنے مذہبی حقوق کے لیے پرامن احتجاج ملک کے ہر شہری کا جمہوری حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دن سے یہ کہتے آئے ہیں کہ مسلمان ایسے کسی قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے جس سے وقف کی ہیئت اور واقف کی منشا بدل جائے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ نیا وقف قانون پاس ہو جاتا ہے تو جمعیت علماء ہند کی تمام صوبائی اکائیاں اس قانون کو اپنی اپنی ریاستوں کے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گی، اور ساتھ ہی جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ کا بھی رخ اس یقین کے ساتھ کرے گی کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا، کیونکہ ہمارے لیے آخری سہارا عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت کو ریاست جموں کشمیر کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی حکومت کو وعدہ یاد دلاتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت ہندوستان کو اپنے اس وعدے کی پابندی کرنی ہوگی جو پارلیمنٹ سے کیا گیا تھا جب وہ خود اس کے ممبر تھے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی بی جے پی حکومت نے سن 2019 میں جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد سے اس علاقے میں ریاست کا درجہ بحال کرانے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس نے اسرائیل کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے اسرائیل کا وفد دوحا جائے گا، جہاں جنگ بندی مذاکرات کا عمل پیر سے شروع ہونے والا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کا وفد حماس کی جانب سے مذاکرات کی حامی بھرنے کے بعد بھیجا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حماس کا وفد جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مصر میں پہلے سے موجود ہے۔ وفد نے قاہرہ میں مصری خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر 19 جنوری سے عمل درآمد شروع ہوا ہے۔ یہ معاہدہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے اور ہر مرحلہ 42 دن تک جاری رہے گا، جس کے دوران دوسرے اور تیسرے مرحلے کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری رکھنا طے پایا ہے۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے 3 فروری کو مذاکرات ہونے تھے، مگر نیتن یاہو نے اسے روک دیا کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ پہلے مرحلے کی مدت میں ہی اضافہ کیا جائے۔ تاہم حماس نے اس کی مخالفت کی، اور اب اسرائیل نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا وفد غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے دوہا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ شام سے متعلق تازہ ترین رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ طرطوس کے مضافات میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ شام کی عبوری حکومت کی وزارت دفاع کے ایک ذریعے کے مطابق اس وقت طرطوس کے نواحی علاقے تانیتا کے ارد گرد شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے ذرائع نے مزید بتایا کہ بشار الاسد حکومت سے وابستہ بہت سے مسلح عناصر طرطوس کے علاقے تانیتا پہنچ چکے ہیں۔ الجزیرہ کے ذرائع نے لازقیہ شہر کے داخلی راستوں پر بھی جولانی حکومت کی مسلح فورسز اور مسلح اپوزیشن گروپوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ شام کے ساحلی علاقے جبلا میں شام کی عبوری حکومت کی پولیس کی گشتی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا۔ ذرائع نے درا اور دمشق کے شہروں کے درمیان کیبلز کاٹے جانے کے بعد درا اور سوویدا کے صوبوں میں مواصلات اور انٹرنیٹ خدمات معطل ہونے کی اطلاع دی ہے۔ شام میں جاری جھڑپوں میں 2 دن میں 1000 افراد کی جان جا چکی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شام کے صوبہ لتاکیا میں معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں اور نئی قائم ہونے والی حکومت کے درمیان جاری جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ دو دن میں ہونے والے واقعات کو 14 سال سے جاری بحران کے بدترین دنوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ شام کی سیکورٹی فورسز نے لتاکیا میں 52 افراد کو پھانسی دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 3 مہینے پہلے قائم ہونے والی جولانی حکومت کے لیے یہ جنگی شدت ایک نیا چیلنج بن گئی ہے۔ ادھر یورپی یونین نے شام میں حالیہ جھڑپوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے عام شہریوں کی حفاظت کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین نے اس سلسلے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ عام شہریوں کی تمام حالات میں بین الاقوامی انسان دوستانہ قوانین کا مکمل خیال رکھتے ہوئے حفاظت کی جانی چاہیے۔ بیان میں غیر ملکی فورسز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شام کی ارضی سالمیت اور اقتدار اعلی کا احترام کریں۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی فوج نے حملے کر کے کم از کم 7 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بعض فلسطینی ذرائع نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے مغرب میں واقع دیر قدیس علاقے میں فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپا مار کر 5 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ الخلیل شہر میں بھی صہیونی قید سے رہا ہونے والے ایک فلسطینی اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ شمال مغربی کنارے کے خلاف اسرائیلی فوج کی جارحیت کے سنگین انسانی نتائج برآمد ہوں گے۔ شمال مغربی کنارے میں 47ویں دن بھی مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملے جاری ہیں اور غاصب عناصر نے اس علاقے میں کیمپوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی وزیر جنگ نے پناہ گزینوں کے کیمپوں پر قبضہ برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر لوگ بے گھر اور مکانات تباہ ہو رہے ہیں۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر یمنی مسلح افواج نے اسرائیل پر دوبارہ حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی استقامت کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں صہیونی حکومت کی جانب سے ہٹ دھرمی اور غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بعد یمن نے اسرائیل پر دوبارہ حملے کی دھمکی دی ہے۔ سنا نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف آپریشن کی بحالی ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ واضح رہے کہ انصار اللہ یمن کے سیکرٹری جنرل سید عبد الملک الحوثی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں صہیونی حکومت کو 4 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ وہ غزہ میں انسانی امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کر دے۔ بصورت دیگر یمنی فوج اسرائیل کے خلاف بحریہ کا آپریشن دوبارہ شروع کر دے گی۔ قطر نے اسرائیل کی تمام جوہری تنصیبات کو نگرانی میں لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ویانا میں IAEA کے اجلاس میں قطر کے سفیر جاسم یعقوب الحمادی نے مطالبہ کیا ہے کہ UN قراردادوں کے تحت اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو IAEA کے زیر نگرانی لایا جائے۔ قطر کے سفیر نے اسرائیل کو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں بطور غیر جوہری ریاست شامل کرنے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرائیل نے جوہری ہتھیار رکھنے کا اگرچہ کبھی بھی باضابطہ طور پر اعتراف نہیں کیا ہے، تاہم بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس تقریباً 90 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ پاکستان کے شمال مغرب میں پارا چنار شہر کی طرف جانے والی سڑک پر پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملہ آوروں کے ایک گروپ کے حملے میں 3 افراد جاں بحق اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے مقامی ذرائع کے مطابق پارا چنار کی طرف جانے والی علی زئی سڑک کے درمیان چنارک کے قریب آج صبح نامعلوم حملہ آوروں نے فوجی دستوں کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ تحریک طالبان پاکستان نے مقامی میڈیا کو بھیجے گئے ایک پیغام میں حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوسری جانب پنجاب پولیس نے خیبر پختونخوا سرحد پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ پسپا کر دیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق پنجاب پولیس نے دہشت گردوں کے ایک اور حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے میں یہ تیسرا بڑا حملہ پسپا کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں نور پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ